الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوة إلى يوم لقاء الله أما بعد قد قال الحسين عليه الصلاة والسلام في بعض وصايا إني لم أخرج عشيرة ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدا أريد أن آمر بالمعروف وأنا على الدنيا وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب
الله
سکون برباد کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سے ان کو اطمینان چھیننا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں ہے۔ میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں نے مدینہ چھوڑا ہے، میں نے خروج کیا ہے، میں نے قیام کیا ہے، میں گھر سے نکل پڑا ہوں۔ کس لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کو طلب کرنے کے لیے۔ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کو طلب کرنا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا، تلاش کروں گا کہ میرے نانا کی امت میں اصلاح ہو جائے، میرے جد کی امت میں اصلاح، اس کے لیے کوشش اور تلاش کروں گا۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ واسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں، ان کے راستے کو زندہ کروں، اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں، ان کے راستے کو زندہ کروں، ان کے کردار کو، ان کی رفتار کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کی منزل کو، ان کی صفات کو۔ غرض یہ کہ دنیا کو بتلاؤں کہ علی کیسا تھا اور رسول کیسے تھے۔ پڑھیے محمد والا موضوع پہ ہوگی انشاءاللہ، اس کے دو تین مقدماتی گفتگو کے بعد وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں کون سی ایسی خرابیاں پائی تھیں، بگاڑ پایا تھا جس کی اصلاح کے لیے اٹھے۔ معاشرے میں کوئی فساد پیدا ہونا چاہیے، بگاڑ ہونا چاہیے، تخریب ہو جانے چاہیے معاشرے کے اندر، خرابی ہو جانی چاہیے معاشرے کے اندر، کہ ان کی کیا کی جائے، اصلاح کے لیے اٹھا جائے. ایک بات. دوسری یہ کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، جو مشکلات پیدا ہو گئی تھیں، اس کی وجہ کیا تھی امام کی نگاہ میں؟ آخر معاشرے میں وہ فساد اور بگاڑ جو حسین کی نگاہ میں معاشرے میں پیدا ہو گیا تھا، امام اس بیماری کی وجہ کس چیز کو سمجھتے تھے؟ کیوں یہ بگاڑ پیدا ہوا، کس وجہ سے ہوا، اور کیا وہ مشکلات اور مصیبتیں اور بیماریاں آج ہیں یا نہیں ہیں، وہ اسباب آج ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر ان دینی بحرانوں کو جو اس وقت تھے، سیاسی بحران، فرہنگی بحران، اجتماعی بحران، اخلاقی بحران، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بحران، قانون کی پامالی کا بحران، میرٹ کی پامالی کا بحران، ان بحرانوں کو اور ان کرائسس کو مینج کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے، سوسائٹی کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے امام نے کیا اقدام کیا اور اس کی حکمت کیا تھی؟ امام کی نگاہ میں اس طرح کے بحران اگر پیدا ہو جائیں، کرائسس پیدا ہو جائیں، تو انہیں مینج کیسے کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اور ان بحرانوں سے کیسے نکلا جائے؟ دور پڑے محمد والا. اس لیے کہ امام ایک دن کے لیے ہادی نہیں ہے، خاص وقت کے لیے ہادی نہیں ہے، خاص جگہ کے لیے ہادی نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہادی ہے. وہ قیامت تک کے لیے پیشوا ہے، ہادی ہے. لہذا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے جانے سے اس کی ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جب ہم زیارت میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں امام کی بارگاہ میں؟ اشہد انک ترا مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی. اے امام رضا، اے امام حسین، اے مولا علی، ہم جو آپ کے حرم میں آئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہم اس امامت کے قائل ہیں، جس طرح سے قرآن تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام مکانوں اور نسلوں کے لیے ہے، اور عرب تک کے لیے ہدایت ہے، قرآن ناطق بھی ایسے ہی ہے، جو کہ امام درپڑی محمد والد. لہذا امام نجو بلالہ نے جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، خضوعاً خاتم النبیین انہو یموت من مات منا ولیس بمیت. یہ بات جو بتلا رہا ہوں یہ رسول نے کہی ہے، ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ تمہاری طرح نہیں مرا کرتا. تو دوستو، پس امام جب کسی شے خبر دیتا ہے تو کل عرض کیا تھا، وہ انالیسز نہیں کرتا، وہ تحلیل و تجزیہ نہیں کرتا، ہماری طرح نہیں امام، وہ حقیقت کو بیان کرتا ہے، وہ علم دیتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان میں وہ تاثیر ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. امام ایسا ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام. امام تمام وادیوں میں امام ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں. امام جب ہم کہتے ہیں امام یعنی سب سے آگے, سب سے آگے ہے, علم میں بھی سب سے آگے ہے اور عمل میں بھی سب سے آگے ہے. یعنی وہ علم کی وادی کا امام بھی ہے اور عمل کی وادی کا بھی امام ہے. توجہ چاہتا ہوں, انسان کے اندر ایک ہے عقل, درود پڑھیں محمد والے
لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی عقل نظری بھی کامل اور مضبوط اور عقل عملی بھی کامل اور مضبوط. توجہ چاہتے ہیں, جس نے سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہوتا ہے نا, لیڈ کرنا, اس کے لیے عقل نظری کا کامل ہونا کافی نہیں ہے, ضروری ہے اس کی عقل عملی بھی کامل ہو. اگر اس کی عقل عملی کمزور ہے, جن کو ساتھ لے کے چلے گا انہیں ڈبو دے گا, منزل تک نہیں پہنچا سکے گا, مشکلات کا شکار کرے گا. اسی لیے معاشروں کو, سوسائٹی کو ایسی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, ایسی قیادت چاہیے ہوتی ہے جو مختلف بحرانوں سے دونوں کو نکال کر کامیابی کی طرف لے جائے, نہ یہ کہ انہیں بحرانوں میں ڈبو کے رکھ دے. آج ہمارا ملک جس بحران کا شکار ہے اس کا نام ہے قیادت کا بحران, لیڈرشپ کا بحران. ان کی عقل عملی ناقص ہے, کامل نہیں ہے, یہ لیڈ نہیں کر سکتے معاشرے کو. گزشتہ آپ دیکھیں جب سے پاکستان بڑا, پاکستان کو دو حصوں میں بانٹ دیا, دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا, اب اس پاکستان نے کیا حل کیا ہے؟ اس کی عادت اور لیڈرشپ نے, لیڈرشپ کا بحران ہے, قیادت کا بحران ہے. بعض اوقات لیڈرشپ اور قیادت کے فیصلے, ایک فیصلہ قوموں کو زوال اور پستی کی طرف لے جاتا ہے, اور بعض اوقات ایک فیصلہ قوموں کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جاتا ہے. انقلاب اسلامی کی رات, 22 دسمبر کی رات, 11 فروری کی رات, 1979, شہنشاہ کی اور امریکہ کی یہ سازش تھی کہ آج رات کو کیا جائے. اس سے پہلے کہ امام خمینی بال کو سنا لیں, فوج سڑکوں پر آئے, قتل عام کرے, 10-20 ہزار بندے مار دیے جائے, پرواہ نہیں ہے, یہ انقلاب ختم کر دیا جائے. لیڈرشپ نے فیصلہ کیا, امام خمینی نے اعلان کیا, آج کی رات ہر مرد و زن پر, چھوٹے بڑے پر واجب ہے, فرض ہے کہ گھروں سے باہر نکل آئے, گھروں سے باہر نکل آئے, ہر کوئی باہر نکل آئے. سڑکیں انسانوں سے پر ہو گئیں, فوجیوں کو چھاونیوں سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا, اور اسی رات انقلاب آ گیا. اگر وہ رات سستی کی جاتی, کوتاہی کی جاتی, درست فیصلہ نہ کیا جاتا, بر وقت فیصلہ نہ کیا جاتا, اس پر عمل نہ کروایا جاتا, کبھی انقلاب نہ آتا. لہذا کمال عقل نظری کے ساتھ ساتھ قیادت اور لیڈرشپ کے لیے کمال عقل عملی بھی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, علامہ اقبال کی عقل نظری کامل تھی, مفکر تھا, لیڈر نہیں تھا. لیڈر نہیں تھا, وہ لیڈ نہیں کر سکتا تھا. قائد اعظم کو حق لکھتا تھا, آئیے اور لیڈ فرمائیے ہمیں قیادت کے لیے, اور قائد اعظم کی عقل عملی بڑی کمی تھی کہ کس طرح پاکستان کو حاصل کیا, وہ قائد تھا. لیکن مکتب امامت میں یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوتی, قیادت میں دو چیزیں, وہ اس کی عقل نظری بھی کامل ہوتی ہے اور عقل عملی بھی کامل ہوتی ہے. اگر امام ہمارا پیشوا ہے, عقل نظری اتنی کامل ہے کہ علم لدنی کا مالک ہے. کمال عقل نظری کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے, علم کامل و اکمل ہے. کیا کہتا ہے, اننا ہا ہونا لعلما جمع, جمع فرماتے ہیں سارے کا سارا علم میرے سینے میں موجود ہے. وادی علم ایمان, سلونی سلونی قبل تفقدونی, سوائے ہمارے آئمہ کے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا. پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت ہے, آؤ ہم سے پوچھو, کوئی ہے ایسا کہنے والا؟ اس سے پہلے کہ ہمیں اپنے درمیان نہ پاؤں ہم سے سوال کرو, کمال عقل نظری پر فائد ایمان کہ علم میں کوئی کمی نہیں کوئی خامی نہیں اور عمل کی وادی میں کتنا کامل ہے
کہ ضربت و علیہ یوم الخندق افضل من عبادت
صحابہ. اللہ
افضل میں عبادت سکلے امام دونوں وادیوں میں امام ہے, عقل عملی کی وادی میں بھی امام اور عقل نظری کی وادی میں بھی امام. لہذا جو امام کی بارگاہ میں آئے اسے دونوں وادیوں میں ترقی کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اور یہی وجہ کہ میں کہا کرتا ہوں کہ امام کی امت کو امتوں کا امام ہونا چاہیے, امتوں کا امام ہونا چاہیے, سرگردان نہیں منتشر نہیں. آج پاکستان میں شیعوں کو دیکھیں منتشر ہے یا نہیں, پریشان ہے یا نہیں, ہے راستہ نظر آتا ہے نہیں آتا ہے, کہاں جائے. ہم جس کی عادت کا تصور پیش کرتے ہیں وہ علم کی وادی میں بھی امام ہے اور عمل کی وادی میں بھی امام ہے اور غیبت کبرا میں توجہ کرتا ہوں, غیبت کبرا میں ہم جس کی رہبری کی بات کرتے ہیں وہ فقیہ عادل ہے, اسے ہم کہتے ہیں ولی فقیہ. وہ عقل نظری میں بھی منظر کمال پر ہے چونکہ فقیہ ہے اور عقل عملی میں بھی کمال کی منزل پر ہے چونکہ عادل ہے. سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
یہ ہمارا فرق ہے دنیا والوں سے. غیبت کبرا میں تو جو جاتا ہوں ایک ہے مرجعیت اور ایک ہے ولی فقیہ یا ولایت فقیہ, کیا فرق ہے دونوں میں؟ مرجعیت کا کام ہے گائیڈ کرنا اور بس, مرجع لیڈ نہیں کرتا, کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے. آپ کو کبھی اپنے مرجع کی طرف سے کوئی رہنمائی آئی کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, اسرائیل کے ساتھ کیسے کرنا ہے, مصر کی تحریک میں کیا کرنا ہے, لبنان میں کیا کرنا ہے, اسرائیل کے خلاف کیا کرنا ہے, یمن میں کیا کرنا ہے, سعودی عرب میں کیا کرنا ہے, کبھی آئیے مرجع کی طرف سے رہنمائی؟ وہاں سے کیا آتا ہے؟ توزیع المسائل. تو یہ بتاؤ جو فرق نبی اور امام میں ہے نا, نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی, یا رسول کا کام کیا ہے؟ رہنمائی. مرجع نے کیا کیا؟ وہ رہنمائی کی ہے, گائیڈ کیا ہے, لیڈ نہیں کرتا مرجع. توجہ, مرجع لیڈ نہیں کرتا ہے آپ کو, لیڈ کون کرتا ہے؟ ولی فقیہ. وہ بتلاتا ہے کہ اس عصر کے یزیدوں کا مقابلہ کیسے کرے گا, اس عصر کے بحران کیا ہے, مشکلات کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, دشمن کے ہتھکنڈے کیا ہیں, طور طریقے کیا ہیں, اور ان بحرانوں سے امت کو کیسے نکالنا ہے. وہ آپ کے پاس توزیع مسائل نہیں بھیجے گا, توجہ چاہتا ہوں, وہ آپ کے پاس کیا بھیجے گا؟ رہبری کی طرح شکل میں آئے گا, پلان دے گا, راستہ بتائے گا, منزل بتائے گا اور عملی وادی میں آپ کو لے کے جائے گا. مرجع انقلاب نہیں لاتا, گائیڈ کبھی انقلاب نہیں لاتا, لیڈر انقلاب لے کے آتا ہے, قیادت انقلاب لے کے آتی ہے. مکتب تشیعوں میں دو طرح کے تصور ہیں, ایک ہے مرجعیت, وہ آپ کے انڈیویجل مسائل کی طرف ہے, تو یہ مسائل ہے آپ تقلید کرتے ہیں اور اپنے انفرادی مسائل کو ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے کرنا ہے, حج کیسے رکھنا ہے, اس طرح کے مسائل کو. لیکن اجتماعی ذمہ داریاں اور فرائض کہاں سے آئیں گے؟ ولی فقی کی طرف سے آئیں گے، یعنی ایک ایسے قائد کی طرف سے، ایک ایسے رہبر کی طرف سے، ایک ایسے لیڈر کی طرف سے جو فقی بھی ہے اور عادل بھی ہے۔
سبحان
اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ ولایت فقیہ کوئی نئی چیز ہے، عجیب ہے۔ اور ولایت فقیہ ولی یعنی فقیہ عادل کی رہنے کو نہیں مانتے، جناب زرداری صاحب کو مان لیتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، عمران خان صاحب کو مان لیتے ہیں، نون نواز صاحب نواز علی والوں کو مان لیتے ہیں، کاف والوں کو مان لیتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو فقیہ عادل کو نہیں مانتے۔ عجیب نہیں ہے؟ خالی قائد اور پیشوا کا ہونا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس قائد اور پیشوا کی اطاعت بھی کی جائے، ساتھ بھی دیا جائے۔ ہمارے بارے میں سے 11 امام شہید ہیں، کیوں شہید ہیں؟ کیا ان کی رہبری سے معاشرے نے فائدہ اٹھایا؟ ایک عادلانہ نظام حکومت قائم ہو گیا، ظلم مٹ گیا، جہالت ختم ہوئی؟ بتائیں نا، کیا ہمارے بارے میں سے 11 اماموں کی زندگی میں جہالت مٹی؟ بولیے نا، جاہلیت ختم ہوئی، ظلم مٹا، ناانصافی ختم ہوئی، مظلوموں کو ان کے حقوق ملے؟ کیوں نہیں ملے؟ اس لیے کہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، انہیں تنہا چھوڑا لوگوں نے۔ اکیلا امام ہونا، لیڈر ہونا، قائد ہونا کافی نہیں ہے، اس کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ ساتھ دیں گے تو منزل تک پہنچیں گے، ساتھ دیں گے تو بحران ختم ہوں گے۔ دوستو، اگر ہم اپنی منزل سے ہٹ گئے، اپنے رابر کا نہ پتا چلا، تو دنیا کے شیطان، درندے، بھیڑیے، رازان، چور اور ڈاکو ہمارا استحصال کرتے رہیں گے۔ ہم شیعہ اتنے عقل مند اور سمجھدار ہیں، رسول کے بعد ہم نے کبھی غیر معصوم کو اپنا پیشوا نہیں مانا۔ وہ معصوم جو عصمت کبرا کی منزل پر فائدہ ہے، اور غیبت کبرا میں کسے مانیں گے؟ پھر دھرم سے نیچے کیوں نہیں دیا گیا؟ پھر جو بھی آئے گا، اوباما ہے، بش ہے، ڈیوڈ کیمرون ہے، سرکوزی ہے، انجیلا میرکل ہے، یہ پاکستان کے جتنے بھی مداری ہیں، ان کو کیوں ایسے ہو گیا؟ ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں ان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا امام حسین نے کہا ہے، اہل بیت نے کہا ہے کہ غیبت کبرا میں ہر چیز ختم ہو گئی، اب تم آزاد ہو، جو مرضی کرو؟ ہمارے بھائیوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کہ نبی نے اپنی وفات کے بعد مسلمانوں کو کوئی نظام نہیں دیا، قیادت اور رہبری کا، اپنے بعد کہا جو آپ کی اپنی مرضی ہے کر لینا، بلا سکیفہ بنایا گیا۔ ایسے ہی ہوا نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے بعد مسلمانوں کو کوئی نظام نہیں دیا، کوئی سسٹم نہیں دیا، کوئی راستہ نہیں دکھایا، کہا آزاد ہے، اب میرے بعد جو مرضی کر لینا، سکیفے کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد کچھ نہیں کیا، پھر ہمارے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ بارہویں امام جب غیبت کبرا میں چلے گئے، انہوں نے اپنے بعد کوئی سسٹم نہیں دیا، کوئی نظام نہیں دیا، ہمیں آزاد چھوڑ دیا، جس کے پیچھے مرضی چلنا۔ وہ رسول کے بعد اپنی مرضی کا نظام بنایا انہوں نے، اور ہم بارہویں امام کی غیبت کے بعد انہی کے نقشے قدم پر چلنے لگے۔ کیا کہا؟ کوئی مرضیت نہیں چاہیے، کوئی ولایت فقیہ نہیں چاہیے، کوئی فقیہ عادل نہیں چاہیے، ہمیں آزاد ہے۔ جب آزاد ہوئے تو کہا کہ پھر بابوں کے پیچھے لگ گئے۔ عجیب ہے، پھر بابوں کے پیچھے، بابوں سے دین لیا ہم نے نا، پھر ہمارے تو چرس بھی آئی، بھنگ بھی آئی، بد کرداری بھی آئی، بدبلی بھی آئی، اور ہمارا یہ حال ہو گیا۔ دوستوں، مکتب تشیع ایک سسٹم کا حامل ہے، ایک نظام کا حامل ہے، درود پڑے محمد والے۔ چاہتا ہے کہ ہماری عقل نظری بھی کامل ہو اور ہماری عقل عملی بھی کامل ہو، ہم بابصیرت ہوں، بیدار ہوں، ہوشیار ہوں، خواب غفلت میں نہ ہوں۔ ہمارے پورا نظام ہے، سسٹم ہے قیادت اور رہبری کا۔ غیبت امام میں ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فقیہ عادل کے ہاتھ میں۔ اور آپ دیکھیں ملت ایران نے جب فقیہ عادل کا دامن پکڑا، انہیں عزت ملی یا نہیں ملی؟ بتائیں نا، جب شاہ کا دامن پکڑا تو کیا تھا؟ فحاشی تھی، شراب تھی، عیاشی تھی، ہیروئن تھی، نشہ تھا، بدبختی تھی، بے ہویتی تھی، بے غیرتی تھی، تھا یا نہیں تھا؟ یہ شرم ہمارے لیے، شیعہ قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ جب فقیہ کا دامن پکڑا تو کیا ہوا؟ عزت پائی یا نہیں پائی؟ اور میں طاقت کے دنیا ہی، پوری دنیا کے یزید مل کر ان کے مقابلے میں آئے، ان کو شکست دے سکے؟ کربلا زندہ ہو گئی، شہادت زندہ ہو گئی، وہاں پر ایثار فداکاری آیا، شجاعت آئی، جرات آئی۔ وہ لوگ جو پہلے امریکہ کی ایک دھمکی سے ڈر جایا کرتے تھے، آج امریکہ ان کے نام سے ڈرتا ہے۔ فقیر عادل کا دامن امام، حکیم امام ہے، عالم الغیب امام ہے۔ اس نے ایسے نہیں مارا، ہم نے کہا تھا کہ میرے پاس کس کی طرف جانا؟ فقیر عادل کی طرف جانا، اس کا دامن پکڑنا، عزت پال۔ لبنان کے شیعوں نے کس کا دامن پکڑا؟ فقیر عادل کا۔ کس کے پیچھے لگے؟ امام خمینی کے پیچھے، اور ان کے بعد ان کے جانشین برحق کے پیچھے۔ کہاں پہنچے لبنان کے شیعہ؟ میں چند مہینے پہلے لبنان گیا ہوا تھا سید حسن نصر اللہ سے ملنے کے لیے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لبنان حزب اللہ جہاں پہنچی ہے نا، صفر سے لے کر یہاں تک، اس کی ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھ سے آیت اللہ خامنائی نے رکھی ہے۔ اس کا پورا تنظیمی ڈھانچہ انہوں نے بنایا، اس کا پورا نظام انہوں نے بنایا، اس کا پورا سسٹم انہوں نے بنایا، اس کے سارے منصوبے ان کے۔ وہ لبنان کے شیعہ جو شراب پینے والے، بے ہویت، ہر دن مانتا، کمزور، ناتواں، بکھرے ہوئے تھے نا، آج وہ کتنے طاقتور ہیں۔ جب فقیر عادل کا دامن پکڑا انہوں نے، 17 لاکھ شیعہ ہیں، 17 لاکھ وقت پوری دنیا کے اوپر حاوی ہے، سرکت ہے یا نہیں؟ اسرائیل کو شکست دی یا نہیں؟ انہوں نے عزت ملی یا نہیں؟ اللہ نے اپنی مہربانی مدد ان کی شامل حال کی یا نہیں کی؟ کب کی؟ جب انہوں نے فقیہ عادل کا ہاتھ پکڑا، جب وہ اپنے جعلی قسم کے دنیا پرست لیڈروں کے فریم سے نکل آئے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم 40-50 ملین شیعہ پاکستان میں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کربلا کی یاد بنا رہے ہیں نا، امامت کی یاد ہے، کیا شیعہ قیادت کی یاد ہے، شیعہ لیڈرشپ کی یاد ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیوں کمزور ہیں؟ ہم کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ناتواں ہیں؟ ہم کیوں کمزور ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے فقیہ عادل کا دامن نہیں پکڑا ہے۔ ہم کنفیوزڈ ہیں، عجیب ہے، ہمیں عجیب واقعہ ہے، دنیا کے حوث کے اسیر ان یزیدوں کی حکومت اور قیادت تو قبول ہے، فقیہ عادل کی رہبری قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے ممبر سے فقہا کے خلاف بکواس کی جاتی ہے، توہین ہوتی ہے، تبرع کیا جاتا ہے۔ یہ وہی تبرع ہے جو بنی امیہ کے زمانے میں امیر شام کے کہنے پر علی اور اولاد علی کے بارے میں ہوتا تھا، اور آج اسی بنی امیہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے خائن فقیہ عادل کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ کہ زبانیں کاٹ دینی چاہیے، روکنا چاہیے انہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. امام علیہ السلام دور پڑے محمد والے جو مر گیا ہے, جسے یزیدیت کے سامنے زہر قاتل نے مار ڈالا ہے, مرا ہوا معاشرہ ہے. کتنا معاشرہ گر جائے کہ یزید کو اپنا حاکم مان لے, سوسائٹی مر گئی, لوگ ختم ہو چکے ہیں, ضمیر مر چکے ہیں, اندھے ہو گئے ہیں, بہرے ہو گئے ہیں, گونگے ہو گئے ہیں. ایک مرد مار سکوت ہے پوری سوسائٹی پر, کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے, اور لوگوں کا تحریک و تجزیہ درست تھا کہ یزید بڑا ظالم ہے, اگر اس کا مقابلہ کریں گے تو بہت ظلم کرے گا. اب خود سوچے نا کہ جب انسان سویا ہوتا ہے نا تو جتنی اس کی گہری نیند ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو جھٹکا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس معاشرے کو ایک زلزلے کی ضرورت ہے, زلزلے کی, تاکہ اس موت سے بیدار ہو جائے. یہ مرا ہوا معاشرہ عجیب نہیں ہے, خود سوچے نا کتنا مرا ہوا تھا کہ رسول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھتے تھے. سوچا ہے آپ نے؟ ہاں سب مردوں کے ظلم, مردوں پر ظلم برداشت ہو سکتے ہیں, مرد زخم سہ لیتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. رسول کی بیٹیاں, یہ بیوی ہوا جسے کہا گیا غیرت اللہ ہے, یہ بازار میں چلی جائے سر بڑے میں, یہ وہ بیوی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا, محسوس نہیں کرتے ہیں لگے تو, بالکل نہیں محسوس کرتے ہیں. اپنا قریبی بیٹا اگر اس کو کوئی زخم لگ جائے, خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کتنا اس کا درد محسوس کرتے ہیں, کتنے بے چین پریشان ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نا. اگر باہر کسی کو پتا چلے کہ آپ کی بیٹی یا بہن پر کسی نامحرم نے ہاتھ اٹھایا ہے, کیا حال ہوگا؟ برداشت کر سکے ہوگی؟ اگر اسے یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ آئے ہیں آپ کی پابردہ خواتین کو ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے بازار میں پھیرا رہے ہیں, ہم نہیں محسوس کرتے ہیں. کوئی پوچھے لگ جائے امام سجاد سے, امام سجاد کے دل سے پوچھے تو کیا گزری تھی, وہ بیویاں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیزوں کے سر نوک نیزہ پر, یہ سفر تو دیکھو نا, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک, یہ بیویاں اونٹوں کی کوہانوں پر ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے اور آنکھوں کے سامنے نوک نیزہ پر عزیزوں کے سر, وہ جانتے تھے کہ ظلم کرے گا یزید, سب مر گئے تھے, مر گئے تھے, کوئی یزید کے مقابلے میں اٹھنے کو تیار نہیں تھا. امام ہے نا, منجی بشریت ہے نا, ہادی ہے نا, وہ کیا کہتا ہے جب کہا جاتا ہے بیعت کر لو یزید کی, کہا انا اہل بیت النبوۃ ومعدل الرسالۃ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختم, ہم اہل بیت نبوت ہے، مادنِ رسالت ہے، رسالت کی کان ہے، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس کائنات کی ابتدا بھی ہم سے ہوئی، اس کا اختتام بھی ہم سے ہوگا۔ وَيَزِيد رجل فاسق، اور یزید رجل فاسق ہے، شارب الخمر ہے، شرابی ہے، فاسق و فاجر ہے اور شرابی ہے، مولن بالفسق، کلے بندو فسق حجور کرتا ہے، فقاتل نفس المحترمہ، اور بے گناہوں کا قاتل ہے یزید۔ چار صفات بیان کر لیا، یزید شارب خمر ہے، فاسق ہے، قاتل ہے، کھلے بندوں فسق و فجور کرتا ہے، مثلی لا یبالی مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نصب ہو و تصب ہو، وننظرو و تنظرو، ایلا احق بالخلافت والبیعت، سورج نکلے گا ہم بھی سورج دیکھیں گے، تم بھی سورج دیکھنا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ خلافت کا حقدار کون ہے اور بیعت کس کی ہونی چاہیے۔ عجیب جملہ کا، مصری لا یبالی مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کون ہے مجھ جیسا؟ مجھ جیسا اگر ابی الفضل عباس ہے نا، وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، علی اکبر یزید کی بیعت نہیں کرے گا، قاسم نہیں کرے گا، اون محمد نہیں کریں گے، حبیب نہیں کرے گا، مسلم نہیں کرے گا، شعبہ نہیں کرے گا، جتنے بھی مجھ جیسے ہیں نا کوئی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ میری بہن زینب کبریٰ مجھ جیسی ہے، یزید کی بیعت نہیں کرے گی، میری بیٹیاں یزید کی بیعت نہیں کریں گی، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ ایک مقام پر مروان نے مدینہ کی گلی میں نصیحت کی امام کو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید کی بیعت کر، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وعلی السلام السلام اس بولی ہوئی امت برائے مثل یزید، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یزید جیسے حکمران آ جائے نا تو پھر اسلام کو الوداع کیا کہتے ہیں، پھر اسلام ختم ہے۔ لہذا جو لوگ امام کو روکتے تھے کربلا نہ جاؤ، وہ امام کی جان بچانا چاہتے تھے، اور امام اپنی جان دے کر دین بچانا چاہتے تھے، دفن کر دے گا نہ جاؤ کربلا کی طرف، عراق کی طرف، مدینہ سے باہر نکلے تو یمن چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به بل باطل لا يتنا عنه، تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ یہ منزل وہ ہے جہاں جو مومن ہوگا نا، مومن وہ موت کی تمنا کرے گا، زندہ رہنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ ہم عطار ہیں بولا کہ ہمارے اندر یہ طرف ہے، ابھی شرابی حاکم نہیں ہے ہمارے اوپر، فاسق و فاجر حاکم نہیں ہے، قاتل حاکم نہیں ہے ہمارے اوپر، اسلام کا تمسخر نہیں اڑایا جا رہا۔ کیا وہ احساسات جو امام کے تھے وہ ہمارے ہیں؟ ہمارے اندر وہ درد ہے، وہ تڑپ ہے جو امام اور امام کے ساتھیوں میں تھی؟ ہم مضطرب ہیں، بے چین ہیں، ہم ظلم کو محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے، معاشرے میں بگاڑ کو دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہاں اسلام لٹ نہیں رہا؟ کیا یہاں دینی قدریں پامال نہیں ہو رہی؟ ٹیلی ویژن کے اوپر اسلامی غیرت کا تماشا نہیں دکھایا جاتا؟ یہ ٹی وی جو ہمارے گھروں میں بھی حیائی کو لے آیا ہے، کوئی احساس نہیں ہے. تم نے کیا سیکھا کر بلا سر حسین سے؟ عجیب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یزید ایک تھا اس زمانے کے بس. امام نے کہا تھا مصری لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت، جہاں بھی یزید جیسا ہوگا نا مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اگر کربلا کی سمجھ آ جائے نا تو دنیا میں کہیں ظالم حکمران باقی نہیں رہ سکتے. 40-50 ملین شیعہ یا حسین کہتے ہوئے پرچم عباس ہاتھوں میں لے کر اگر ظلم کے خلاف روز عاشورا نکلے، خواتین بھی ساتھ، بچے بھی ساتھ، بوڑھے بھی ساتھ، کوئی گھر میں نہ رہے، ظلم کے خلاف یا حسین کہتے ہوئے نکلے، کوئی ظالم باقی رہ سکتا ہے؟ آزاداری ایک تحریک ہے، کھڑے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہے، بہتے ہوئے دریا کی طرح آزاداری. جو چیز کھڑی ہو جائے نا جگہ پر وہ جوڑ بن جاتی ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے، وہ بدبودار ہو جاتی ہے، وہ مفید نہیں رہتی. آزاداری کو بہتے ہوئے دریا کی طرح ہونا چاہیے، بہتے ہوئے دریا کی طرح، جس میں زندگی ہو، حیات ہو، شور ہو، شعار ہو، نعرہ ہو، اور ظلم کے خلاف بغاوت کا پرچم ہو. یہ تو ڈالی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں امام؟ ایک ایک چیز میں نظر آئی پاتی. بلاتے اپنے لوگوں کو ایک جگہ روپڑے محمد والے لوگ ساتھ ہیں، کہتے ہیں اسم و مکالتی وقت مکولی. میری بات سنو، اپنے پاس رکھنا یہ راز، کسی اور کو نہ بتانا. حالات خطرناک ہیں، مشکلات ہیں. پہلے انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہوئے ہو، خاموش ہو گئے ہوئے ہو، یہ حکومت باطل کی حکومت ہے، حق کی حکومت نہیں ہے. امیر شام کے زمانے میں بات کرتے ہیں. اور جب تم اپنے علاقوں میں لوٹ جاؤ، اپنے خاندوں میں چلے جاؤ، جس آدمی کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے کہ یہ بندہ راز فاش نہیں کرے گا نا، اس تک میری بات پہنچا دینا. بات کیا ہے؟ انی اخاف ہو این یندرس الحق و یذهب. مجھے خوف ہے کہ حق مٹنے والا ہے، حق مٹنے والا ہے. الا تنصفوا تنصرونا وتنصفونا کبھی علیکم الظلمہ. اگر تم لوگ ہمارا ساتھ نہیں دو گے اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تو تم پر ظالم مسلط ہو جائیں گے. اور زیادہ وَعَمِلُوا فِي اِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ. اور تمہارے نبی کا جو نور ہے نا، یعنی حسین، اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں گے. وہ ہمارا ساتھ دو. انی اخاف ان یندرس ھذا الحق، مجھے ڈر ہے حق مٹنے والا ہے، حق ختم ہونے والا ہے. لوگ یزید کو قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں. امام خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، ظلم ہونے والا ہے، ظلم ہو رہا ہے، حق مٹ رہا ہے. یزید جیسا کی حکومت آ جائے تو اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے، دین خطرے میں ہے. لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا. خود سوچے نا، جب کربلا کے کتنے لوگ ساتھ تھے. یہ المی رایا کشی، ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے. کربلا میں اب جملہ امام حسین کا، الناس ابھی تھی دنیا، لوگ دنیا کے غلام ہوتے ہیں. والدین لعب علی السنتین، دین ان کی زبانوں کے اوپر باقی ہوتا ہے. فائزہ امسو بالبلا یوتون و مادرت معیشہم، اس وقت تک دین دین کی باتیں کرتے ہیں جب تک ان کو کوئی معاشی نقصان نہ ہونا، ان کی معاش کو ان کو مادی نقصان نہ اس وقت تقدیر کی بات کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں وَإِذَا وَحِشُ بِالْبَلَا کل لَقْتَ تَيَّارِ، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو پھر دین پر باقی رہنے والے تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ آ رہے ہیں کربلا کی طرف، راستے میں کوشش نہیں کہ ہر کسی کو دعوت دوں میرے ساتھ چلے، اس کشتی نجات میں سوار ہو جائے اور یزیدیت کے اس ماحول سے باہر نکل آئے۔ پتا چلا عبید اللہ ابن حریج وہاں رکا ہوا ہے، توجہ جاتا ہوں ختم کرتا ہوں بات کو۔ عبید اللہ ابن حریج ہے، امام خود کے پاس چل کے گیا، عجیب مقتل کے میں بعض چشمے تصور میں دیکھتا ہوں، عجیب منظر ہے۔ امام جب اس کو خود دعوت دینے کے فرض دے رسول، ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی امام کے ساتھ دوڑ رہے چل رہے ہیں، اس کے خیمے میں گئے، امام کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، کہا اسی ڈر سے کوفہ سے باہر نکلا تھا کہ امام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امام نے کہا کہ میرے ساتھ کربلا چل، تجھے فاتح بنا ڈالو، فاتح ناکامی تیرا مقدر ہے، تیرے پیشانی پر فتح کا تاج تیرے ساتھ، میرے ساتھ چل۔ کہتا مولا میں معذرت چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ الجھا ہوں، میرے لین دین ہے، مسائل ہیں، معاملات ہیں، کاروبار ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے آپ کے ساتھ چلا۔ جی کتنا نصیب ہے نجات اس کے دروازے پر چل کے گئی اور وہ محروم رہی۔ ہر محرم میں حسین آتا ہے، ہمارے دلوں پر آ کے دستک دیتا ہے، دیتا ہے دستک، آتا ہے حسین، آؤ میرے ساتھ چلو، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ ہر سال محرم میں آتا ہے، ہمارے دلوں کے دروازے پر دستک دیتا ہے، لیکن ہمارا دل کوفیوں کی طرح اس نے دروازے بند کر دیے حسین کے اوپر، حسین کے ساتھ نہیں چلتا۔ جب امام واپس دوڑنے لوٹنے لگے نا، چلے تو روک کے کہتے ہیں مولا میں ایک بات سن لیجیے۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو جنگ در پیش ہے، آپ نے کہا تو یہ تلوار اور ایک گھوڑا ہے جو سدھایا ہوا ہے، ماہر جنگوں میں بڑا کام آتا ہے، میں نے اس سے بیٹھ کر جو جنگ بھی لڑی ہے، اگر کسی کا تعاقب کیا تو کوئی مجھ سے بچا نہیں ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آیا تو مجھے پکڑ نہیں سکا، ماہر گھوڑا ہے، اور یہ تلوار زبردست قسم کی آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میری طرف سے۔ امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں وما كنت متخذ لي متخذ وما كنت اتخذ المذلين عضدا، حسین کبھی ان کو مراؤں کو اپنے دست و بازو ہی بنا تھا۔ وما كنت متخذ المذلين عضدا، تو سمجھتے میں تجھے گھوڑا لینے آیا ہوں، تلوار لینے آیا ہوں، میں اس کا موتا ہوں، میں تو تجھے نجات دینے آیا تھا۔ جو حسین کے ساتھ نہ آئے نا، حسین کے مقصد اور مشن میں شریک نہ ہونا، حسین کو اس کو گھوڑا نہیں چاہیے، حسین کو اس کی تلوار نہیں چاہیے، حسین کو اس کے پیسے نہیں چاہیے، حسین کو خود آپ چاہیے، آپ کے پیسے نہیں چاہیے، آپ چاہیے حسین۔ کسی نے ساتھ نہیں دیا نا، آج دوسرا دن ہے میرا حسین کربلا، میرا یقینہ ہے جب تک حسین کو محسوس نہ کرے نا، حسین کا درد بھی محسوس کر سکتا، کم از کم اتنا جتنا اپنی اولاد کو محسوس کرتے ہیں، کم از کم اتنا۔ شاید میں نے یہاں پہلے بھی ایک دن بیان کیا کہ بیٹا بہت دور ہو نا، بہت دور، وہاں اس کو کوئی تکلیف پہنچے نا، ماں ہزار کلو میٹر دور بیٹھے ہو نا، چونکہ بیٹا ماں کے بہت قریب ہوتا ہے نا، ماں کی روح بیٹے کے بہت قریب ہوتی ہے، ماں اس کا درد محسوس کر لیتی ہے، اس کے دل میں ہول اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کی خیر، اس کو کوئی پریشانی ہو، کیوں ماں محسوس کرتی ہے اپنے بیٹے کو۔ ہمارے استاد تقی جعفری
मैंने खुद सुना उसे टेलीविजन पे बयान कर रहे थे, कहने लगे कि मेरा बहुत गहरा दोस्त था उस्ताद तकी जाफरी, ईरान के बहुत बड़े आलिम, चंद साल पहले फौत हुए, फैलसूफ, इस मासर जमाने के सबसे बड़े फैलसूफ और बहुत बड़े आरिफ आलिम दीन थे। कहते एक दिन मैं किताब उठाने लगा बलमारी से, तो उसमें कील था जो मेरी पेशानी पर जोर से लगा, मुझे तकलीफ हुई। थोड़ी देर बाद मेरा बहुत करीबी दोस्त जर्मनी में था, उसका टेलीफोन आया और मुझे उसने कहा कि कहीं आपकी पेशानी में चोट तो नहीं लगी। मैंने कहा लगी है। कहा मेरी पेशानी में दर्द हो रहा है। तो आप मुझे बताए ना, जब हुसैन की पेशानी पे करबला में पत्थर, ज़ैनब ने महसूस किया या रिश्ता दो बताए ना, किया या नहीं किया? थोड़ी देर रुका मेरा हुसैन, एक ज़ालिम ने पत्थर उठाया जो हुसैन की पेशानी पे, मेरे हुसैन ने चाहा कि हुसैन अपनी पेशानी के खून को साफ करे, दामन हटा के खून साफ करने लगे, एक ज़ालिम ने तीन धार वाला तीर मारा जो सीने में लगा। हमारे उस्ताद अतुलजवादी अमली कहते हैं करबला में तीन तरह के तीर थे, एक नोक वाला तीर, मुसल्लस की शक्ल वाला तीर और तीन फल वाला तीर। जो तीन फल वाला तीर था ना, इसके फल जो है ना वो मुड़े हुए थे। ये तीर जो लगा ना हुसैन के सीने में, गहरा तीर था, अगर ऐसे खींचते ना तो सीना इमाम हुसैन का दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता। वो कहते उस्ताद अतुल्लाह जवादी अमली, हुसैन ने सर झुकाया, झुके और पुश से हाथ डाल के तीर लगा, खून का परनाला जारी हुआ। आप बतलाए ना, वो जो खैमा में बैठी है ज़ैनब कुबरा, जो हुसैन को पता महसूस करती है, मैंने पहले भी यहां बयान किया कि जब छोटी सी बच्ची थी ना, अल्लाह के नबी से बच्ची की अजीब हालत है, जब तक हुसैन घर में होते हैं बच्ची की नगाह हुसैन की तरफ होती है, जिधर जिधर हुसैन चलते चले जाते हैं इस बच्ची की नगाह हुसैन के ताकों में होती है, जब निगाह से ओझल हो जाता ना हुसैन, ये बच्ची तड़पने लगती है, इतना महसूस करती है हुसैन को। और जब हुसैन की पेशानी पर पत्थर लगा, सीने में तीर लगा, अभी तीर निकाला ही था झुके हुए थे, नेज़े का लगना था इमाम घोड़े से मुंह के बल जमीन पर गिरे। क्या ये दर्द ज़ैनब कुबरा ने महसूस नहीं किया? जब खाली घोड़ा खैमा आया ना लौट के खैमा, बीवियों ने बाहर निकल के घोड़े को घेरा है, उल्टी हुई जीन है, परेशानी पर खून है, घोड़े की हालत बदला रही है कि सवार पे क्या गुजरी होगी। कोई बीबी आगे बढ़ी, घोड़े से कहती है मेरे सरदार झुकाओ, कहती है मेरे भैया झुकाओ। हुसैन की छोटी बीबी सकीना ने घोड़े के गले में बैठा के कहा मेरे बाबा के दरबार बता, अल सकीना भी अब खुदिन अच्छा, मुझे ये बदला मेरे बाबा को किसी ने पानी पिलाया, सब बीबियां घोड़े के पास है लेकिन सारी हजारा घोड़े के पास नहीं रुकी। घोड़े की यह हालत देखी, वो दर्द महसूस कर रही थी जो हुसैन के बदन पे जख्मों का दर्द था, दौड़ी ये कहा उस दिल की तरफ। आप दोनों में अक्सर कहते रहता हूं, शरीफ बीबियां, करीब बीबियां, बुजुर्गवार बीबियां ना मेहरबों के सामने घोड़ा नहीं करती, आराम से वकार से चलती है। शामे गरीबा का पानी पी लो बच्चों, बच्चों का दिन डूबना था।
کا تذکرہ کرو. مسلم بن عقیل زخمی ہو کے کہا ہے عبداللہ بن زیاد کے دربار میں زخمی حالت میں, ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, لب کٹے ہوئے ہیں, منہ سے خون جاری ہے, زخمی ہے, ہاتھ بندے ہوئے ہیں. کہا ہے ابن زیاد کے دربار میں کسی نے کہا سلم الامیر, مسلم امیر کو سلام کرو. کہتے میرا امیر عبداللہ بن زیاد نہیں ہے, میرا امیر حسین, اور مجھے پتا ہے میں نے کب حسین کو سلام کرنا ہے. پانی مانگتے ہیں, میں نے پانی پینا ہے, پانی لایا جاتا ہے, منہ کے قریب لے کے آتے خون گرتا ہے, پانی میں پانی مزاح ہو جاتا ہے, واپس کرتے ہیں, پھر پانی لایا جاتا ہے, پھر واپس کرتے ہیں, پھر لایا جاتا ہے, پھر واپس کرتے ہیں. میں ہاتھ بند کروں گا, مسلم تقدیر الہی نہیں ہے تو پانی پیے, یہ اللہ کا تیرے اوپر بڑا احسان ہے تو پانی نہیں پی پانا. کربلا میں تیرا ایمان پیاسا مارا جائے گا, جب امام کی بارگاہ میں جائے گا تو کیا کہے گا امام کو, میں پانی پی کے شہید ہوا تو پیاسا مارا گیا. مسلم کو گرفتار کیا ہوا ہے, دارالمنارا کی چھت پہ لے گئے, دارالمنارا کی چھت پہ لے گئے اور کہا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. تشہد کی حالت میں ہے, توجہ چاہتا ہوں, تشہد کی حالت میں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے سویشی کے. ایک مرتبہ اس حسین کی طرف اپنے مولا کی طرف رک کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے فرزند رسول مسلم کا آخری سلام ہو, آخری سلام. اس ظالم نے تلوار کا وار کیا اور مسلم کی لاشے کو دارالمنارا کی چھت سے زمین پر پھینکا, پاؤں میں رسی ڈال دی گئی اور مسلم کی لاشے کو کوفہ کے گلیوں کوچوں میں بھجانے لگے. یہ آخری وقت میں مسلم نے کسے یاد کیا؟ حسین کو. اور روز عاشورا سر کا وقت ہے, حسین کا آخری وقت ہے, زخمی ہے میرا حسین, آنکھوں میں خون ہے, سر پھٹا ہوا ہے, بازو کٹے ہوئے ہیں, سینے میں نیزوں کے تیروں کے تلواروں
رسول اللہ, آج تو آپ ایسے مجھ سے بات کرتے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے.